اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مختمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھے محمد وآل محمد سلسلہ مجالس کی ساتویں مجلس ہے موضوع آپ کی خدمت میں عرض کیا اللہ تعالیٰ کی سنتیں اللہ تعالیٰ کی سیرتیں کہ جس کے اندر کسی قسم کے بھی تغیر اور تبدل کی گنجائش نہیں ہے ادھر درود پڑھے محمد والے محمد آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار کی بات ایسی سیرتیں ہیں کہ جس کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے خداوند عالم کے ایسے قوانین ہیں کہ جو تبدیل نہیں ہوتے ہم نے عرض کیا کہ خداوند عالم نے سورہ محمد میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کی نصرت کرو گے تو پروردگار تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدموں کو تمہارے ارادوں کو مضبوطی عطا کرے گا بس خداوند عالم کی سنت کیا ٹھہری کہ انسان اگر پروردگار کی مدد کرے گا تو خداوند عالم اس کی مدد کرے گا میں کب ایسے سوچ سکتا ہوں کہ میں پروردگار کی مدد کروں کیسے خداوند عالم کی نصرت بجا لا سکتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نصرت تبھی ممکن ہے مدد تبھی ممکن ہے معاونت تبھی ممکن ہے کمک تبھی ممکن ہے کہ جب آپ اس کے ہدف کے ساتھی بن جائیں اگر اس ذات کی ہدف کے ساتھی نہیں بنے تو وہ نصرت نہیں کہلائے گی جس قدر انسان مرضی عبادات کرتا چلا جائے لیکن پروردگار کے اہداف کے ساتھ اپنے اہداف کو نہ لے کے جا سکے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ نصرت نہیں ہو سکی بس اگر اللہ تعالیٰ کے اہداف کرنے ہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوں گے پروردگار کی حجتوں سے معلوم ہوں گے ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کے اہداف بتلائیں گے کہ خداوند عالم کے اس کائنات کو خلق کرنے کا ہدف کیا ہمیں امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے قیام کرنا اس کا ہدف بتائے گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کیوں امام علیہ السلام نے کس ہدف کے تحت مدینہ سے قیام کیا اگر ہم اس ہدف کے نزدیک اپنے ہدف کو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی مدد کی اللہ تعالیٰ کے سنت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اس سے نتیجہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ حجت خدا کے اہداف کو سمجھ لیں حجت خدا کے بعض اہداف آپ کی خدمت میں عرض کیے کہا کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ میں حجت خدا کے اہداف کے نزدیک اپنے ہدف کو کر دوں سورہ طلاق کی دوسری آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی کہ پروردگار اس آیت میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اس کے بعد چوتھی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی کہ خداوند عالم فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اس کے بعد سورہ طلاق کی پانچویں آیت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جس میں پروردگار فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيَعْظِمْ لَهُ أَجْرًا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے پروردگار اس کے لیے ایک مخرج کھول دیتا ہے خداوند عالم اس کے لیے راستوں کو معین کر دیتا ہے خداوند عالم اس کے لیے راستوں کو متعین کرتا ہے کہ جن پر چلتے ہوئے حجت خدا کے ہدف کے قریب اپنے ہدف کو کرنے میں کامیاب ہوتا ہے توجہ ہے آپ لوگوں کی, ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پہ. خدا بند عالم اس کے لیے اس مخرج کو کھول دیتا. بھائی مخرج سے کیا مراد, آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مخرج سے مراد من شبہات الدنیا, من غبرات الموت, من غمرات الموت, من شدائد القیامہ یا من شدائد یوم القیامہ. پروردگار ان تینوں کے لیے ایک ایسا مخرج کھول دیتا ہے کہ جو خداوند عالم کا تقوی اختیار کرتا ہے, خداوند عالم اس دنیا میں ہونے والی تمام وہ غلطیاں کہ جو اس سے سرزد ہونی ہے اس سے اس کو بچا لیتا ہے. میں نہیں, رسول خدا فرما رہے ہیں. اسی آیت کی تفسیر میں رسول خدا نے حضرت ابو ذر کو بلایا, کہا کہ میں تمہیں آؤ ایک آیت بتاتا ہوں, لو اخذ بها الناس لکفتهم, کہ اگر اس آیت کو لوگ اپنی زندگی کا مشن بنا لیں, اپنی زندگی کا, اپنے نفس کا اس کو حصہ بنا لیں, ان کے لیے کافی. حضرت ابو ذر نے پوچھا کون سی آیت, ساتھ رسول خدا نے سورۃ طلاق کی یہ دوسری آیت تلاوت کر دی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں کہ یہ مخرج سے مراد کیا ہے, پھر رسول خدا نے یہ تینوں چیزیں بتلائیں کہ من شبہات دنیا, کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اس نے اشتباہات کرنے ہیں, جتنے بھی شبہوں میں اس نے مبتلا ہونا ہے, پروردگار اس کو اس تقوی کی وجہ سے بچا لیتا. یہ جو انسان متقی ہو گیا بچا لیتا. تقوی کی آپ کی خدمت میں مانا کورس کیا, صرف چاہتا ہوں کہ آخری تین مجالس ہیں, اب ہم لوگ نتیجے کی طرف بڑھنا شروع کریں, اب ہم لوگ مجالے سے نتیجہ لینا شروع کریں کہ یہ جو اتنا پیچھے ہم لوگ بیان کرتے رہے تقوی کے معنی, آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ تقوی سے مراد کیا ہے, کب کسی انسان کو متقی کہا جائے گا, کس طرح سے انسان متقی بنے کہ پروردگار کی سنتوں کے مطابق خاطر کا نتیجہ لے سکے. خداوند عالم کہتا ہے یہی سورہ طلاق کی چوتھی اور پانچویں آیت میں, کہ جو بھی اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرے گا, دوسری آیت میں کہا یجعل له مخرجا, کہ خداوند عالم اس کے لیے یہ منفذ بنا دے گا, دنیا کی غلطیوں سے نکال دے گا, موت کی مشکل سے آسانی اور راحت میں لے آئے گا, من شدائد یوم القیامہ, قیامت کے دن کی جو شدتیں ہیں اسے محفوظ کر لے گا. یعنی پروردگار اس کو اس کائنات سے ایسے اٹھائے گا جس طرح سے کسی پاکیزہ انسان کو اٹھایا جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ اس دنیا میں اس تقوی کی وجہ سے پروردگار کی پہلی سنت سورہ محمد کی ساتویں آیت اس کے لیے وہ کامیاب ہو گیا, اللہ کے اہداف کے نزدیک اپنے ہدف کو کر لیا, یہاں تک کہ اللہ کی نصرت کرنے میں کامیاب ہو گیا, پروردگار نے اس کی مدد کی اور اس کے ارادوں کو مضبوطی عطا کر دی. خداوند عالم نے اس کے ارادوں کو مضبوطی عطا کر دی. پانچویں آیت کہ جہاں پر خدا کہتا ہے جو تقوی اختیار کرے گا خداوند عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, سورہ طلاق کی پانچویں آیت, جو کفر انہو سیئات ہے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيَعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور جو خداوند عالم نے اس کو اجر عطا کرنا ہے اس میں عظمت عطا کرے گا. خداوند عالم نے اس کو اس نصرت کے ذیل میں جو اجر عطا کرنا ہے اس کو عظیم کر دے گا, اس کو بہتر کر دے گا, اس کو عظمت عطا کر دے گا, اس کو بڑا کر دے گا. کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں پر پروردگار کی سنت جاری ہوتی ہے, جہاں پر خداوند عالم نے اپنی لامتناہی ذات کے ساتھ انسان کو عطا کرنا ہوتا ہے تو صرف وہی عطا نہیں کرتا بلکہ اور زیادہ عطا کرتا ہے. کیا عطا کیا؟ خداوند عالم سورہ طلاق کی دوسری آیت کی تیسری آیت کے ذیل میں فرماتا ہے, کہتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, پروردگار اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دو قسم کے رزق, ایک سورہ ہود کی 88 نمبر آیت میں, 88 نمبر آیت میں پروردگار نے کہا جہاں پر رزق حسن کا تذکرہ حضرت شعیب کا, جہاں پر کل آپ کو قصہ سنایا کہ خداوند عالم جب اپنی سنت کو جاری کرتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. یہ کون سا رزق؟ دو قسم کا رزق جو خداوند عالم قرآن میں ذکر کرتا ہے, ایک سورہ ہود کی 88 نمبر آیت میں کہ جہاں پر رزقن حسنا, حضرت شعیب کے قصے کے ذیل میں کہ جہاں پر پروردگار جب رزق حسن عطا کرتا ہے تو وہاں پر قلب کو پاک کر کے اس پر وحی اتارنا شروع کرتا ہے. خداوند عالم کی وحی رزق ہے. دوسرا سورہ حج کی 50 آیت کہ جس میں پروردگار فرماتا ہے فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم مغفرۃ ورزق کریم. کلام کی خدمت پیش کیا سورہ حج کی 50 نمبر آیت کہ جس میں خداوند عالم کہتا ہے کہ جو بھی ایمان لے آیا عمل صالح انجام دیا اس کے لیے مغفرت بھی ہے اور اس کے لیے رزق کریم بھی ہے. کل آپ کی خدمت پیش کیا کہ رزق کریم سے مراد کیا. رزق کریم سے مراد کہ انسان کو پروردگار اس قدر آراستہ کرتا ہے کہ وہ امام حسین و حجت خدا کے اہداف کے مطابق عمل کرتا ہوا امر بالمعروف شروع کرتا ہے. وہ حجت خدا کے اہداف کے ساتھ خود کو سازگار کرتا ہوا نہی عن المنکر شروع کرتا ہے. جس طرح سے امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے ہیں اور وصیت کرتے ہیں محمد ابن حنفیہ کو کہا کہ اریدو ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر. میں چاہتا ہوں, میں حسین چاہتا ہوں, میں مدینہ سے نکل رہا ہوں, قبر رسول خدا کو چھوڑ رہا ہوں, لہذا حضرت زہرا کو چھوڑا, اپنی ماں کی قبر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کربلا کی طرف. کیوں؟ میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں. پس یہ کون سا رزق ہوا؟ رزق کریم. یہ کریم رزق ہے. یہ تینوں چیزیں مقدمہ بنی. توجہ سے سنیے گا, باپ کو آگے بڑھاتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. یہ تینوں چیزیں مقدمہ بنی کس شے کا؟ سورہ طلاق کی اسی آیت میں پروردگار بیان کرتا ہے. توجہ سے سنیے گا. تقوی. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, جو پروردگار کا تقوی اختیار کرے خداوند عالم اس کے لیے مخرج نکالتا ہے جس کے ذیل میں اس کو رزق ملتا. مخرج نکالا. تیسری چیز خداوند عالم نے اس کو رزق عطا کیا. کون سا رزق؟ کریم یا رزق حسن؟ خداوند عالم نے اس کو یا رزق کریم عطا کیا یا رزق حسن عطا کیا. وہاں سے عطا کیا کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے. جیسے ہی اس کو رزق حسن یا رزق کریم عطا کر دیا, اب اس کو اس قابل بنا دیا کہ وہ خدا پہ بھروسہ کر سکتا ہے. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ جو بھی پروردگار پر توکل کرے گا, جو بھی پروردگار پہ بھروسہ کرے گا, کب؟ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, پہلے تقوی اختیار کیا, خدا نے مخرج سے اس کو نوازا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, خداوند عالم نے اس کو رزق حسن یا رزق کریم عطا کیا, اب پروردگار نے اس کو اس قابل بنا دیا کہ وہ خداوند عالم پہ بھروسہ کر سکتا ہے. اسی لیے معاشرے میں ہمیں کئی ایسے افراد دکھائی دیتے ہیں کہ جو عبادت گزار ہیں. توجہ سے جملہ سنیے گا, سخت ہے. اسی لیے ہمیں معاشرے میں کئی ایسے افراد دکھائی دیتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن خدا پہ بھروسہ نہیں کر پاتے, توکل نہیں کر پاتے, ہدایت پر نہیں آ پاتے. وہ کہ جو اہداف ہیں معصوم کے, ان اہداف کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار پاتے. نماز پڑھی ہے, وہ جو دعا مانگی ہے اس پہ بھروسہ نہیں. میں نے نماز پڑھی دو رکعت, توجہ سے سنیے گا, میں نے دو رکعت نماز پڑھی برائے حاجت امام حسین علیہ السلام کے حرم میں. میں نے دو رکعت نماز پڑھ کے کہا مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں, اے امام حسین میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں, مجھے رزق حلال طیب نصیب فرما. دو رکعت نماز میں نے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ادا کی. ادا کرنے کے بعد پڑھی بھی طلب حاجت کے لیے, پڑھنے کے بعد دعا بھی یہی مانگی کہ پروردگار مجھے رزق حلال نصیب فرما. لیکن جیسے ہی میں اپنی زندگی میں آتا ہوں تو رزق حرام کی طرف. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں کسی کو دھوکہ دے دوں گا, کسی سے جھوٹ بولوں گا, کسی سے غلط بیانی کروں گا, کسی سے درست بات نہیں کروں گا. کیوں؟ چونکہ وہ جو میں نے عبادت کی ہے نا, وہ ان تمام مقدمات کے ساتھ نہیں ہے. میں پروردگار سے دعا مانگتا ہوں اور دعا مانگنے کے بعد بھی گھر سے جب نکلتا ہوں دعا مانگتا ہوں کہ خدایا مجھے رزق حلال عطا فرما. مجھے رزق حلال واسع عطا فرما, لیکن جب گھر سے نکلتا ہوں اس یقین کے ساتھ نہیں نکلتا کہ خدا دے دے گا. میں جب پھر بھی گھر سے نکلتا ہوں تو اس کشمکش اور شک میں نکلتا ہوں کہ پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے گا. کیوں ایسا ہوا؟ خداوند عالم نے جہاں پر سورہ طلاق کی اس تیسری آیت میں توکل کا ذکر کرنا ہے اس سے پہلے مقدمات ہیں. جب تک انسان ان مقدمات کے ساتھ نہیں آئے گا کیسے بھروسہ کرے گا, کیسے توکل کرے گا پروردگار پہ؟ تو بھروسہ کرے نہیں سکتا. امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی, ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ, امام علی مقام کے جتنے بھی انصار اور مددگار کے جو کربلا میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے, ان کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کو حسین پہ بھروسہ نہیں تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کو حدث امام حسین پہ بھروسہ نہیں تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ خدا پر توکل نہیں تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حجت خدا پر توکل نہیں تھا؟ کیوں؟ چونکہ وہ پچھلے تمام مقدمات کو گزارتے ہوئے وہاں پر پہنچے. اللہ کی سنت ہے, پروردگار کی سنت تب جاری ہوگی جب تمام کی تمام علتیں کامل ہوں گی. جب تمام کی تمام علتیں تام ہوں گی اس وقت پروردگار کی سنت جاری ہوگی. جب تک اس میں سے ایک علت بھی مفقود, خداوند عالم کی اس سنت میں ضروری ہے کہ میں پروردگار پہ بھروسہ کروں. میں جب گھر سے نکلتا ہوں اس تذبذب میں کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں, پتہ نہیں میں رزق حلال کما پاؤں گا بھی یا نہیں, یہ تذبذب کیوں؟ چونکہ خداوند عالم پہ اس طرح بھروسہ نہیں ہے, توکل نہیں ہے. میں خداوند عالم پہ بھروسہ نہیں کر پایا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, یہی سورہ طلاق کی تیسری آیت, کہ جو خداوند عالم پر بھروسہ کرتا ہے فہوا حسبو, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی. اللہ پہ بھروسہ کرنا, حجت خدا پہ بھروسہ کرنا, چونکہ حجت خدا بھی وہی چاہتی ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتی. امام حسین علیہ السلام وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے, جو خدا چاہتا ہے وہی امیر المومنین چاہتے ہیں, وہی حضرت زہرا, وہی رسول خدا, سب کے سب وہی چاہتے ہیں. میں بھروسہ کیوں نہیں کر پا رہا؟ چونکہ میرے پاس مقدمات نہیں ہیں. اگر میرے پاس مقدمات ہو تو خداوند عالم پہ میں بھروسہ کروں, حجت خدا پہ بھروسہ کروں, کسی دوسرے شخص پہ بھروسہ نہ کروں, کسی دوسری ذات پہ بھروسہ نہ کروں. حضرت ابراہیم کو جب نمرود نے آگ جلائی نا, بڑی آگ لگائی, لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کی, اور کتنی دیر لکڑیاں اکٹھی ہوتی نہیں, اور بہت بڑی آگ بھڑک دی. جب بہت بڑی آگ بھڑک گئی تو اب قریب نہیں جا سکتے حضرت ابراہیم کو, اس کے اندر پھینک گئی, منجنیک بنائی کہ منجنیک سے حضرت ابراہیم کو اس کے اندر پھینکے. جب حضرت ابراہیم کو منجنیک میں ڈال کر اس نمرود نے آگ میں پھینکا, تو اس پھینکنے میں اس وقت کے جب حضرت ابراہیم فضا میں ہیں, یعنی ایک انسان کے جس کو یقین ہے کہ میں خداوند عالم کی اس اطاعت کی وجہ سے بھی عنقریب جلنے والا ہوں, خداوند عالم کی اطاعت اور خداوند عالم کی نبوت کے نتیجے میں کہ جو مجھے عطا کی ہے, مجھے جلایا جا رہا ہے, اور وہ قلب مطمئن کے ساتھ جلنے کو تیار ہیں, ان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ خداوند عالم کے لیے جلنا ہے. جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے بھی تمام انصار نے ایسے ہی کہا کہ موت تو ایک دفعہ آنی, اور اس کے بعد حسین ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا, ہمیشہ رہنا تو آپ کے ساتھ. اس کیفیت میں کہ جہاں پر فضا میں حضرت ابراہیم موجود ہے, حضرت جبرائیل نازل ہوئے. حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم کے پاس آیا, آ کے پوچھتے ہیں یا ابراہیم الک حاجہ, اے ابراہیم کیا ہے, آپ کسی شے کی طرف محتاج ہیں, آپ کو کسی شے کی حاجت ہے؟ آگے سے حضرت ابراہیم جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں اما الیکا فلا, تم سے مجھے کوئی حاجت نہیں. جبرائیل کے جو امین وحی خدا ہیں, جو لوہے محفوظ سے وحی کو لیتے اور قلب پیغمبر پر نازل کرتے, حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ ابراہیم کے پاس آئے اور آ کر کہیں الک حاجہ, اگر کوئی حاجت ہے تو بتاؤ, میں تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں. توجہ سے سنیے گا کہ کوئی حاجت ہے تو مجھے بتاؤ, میں اس کو پوری کرتا ہوں. کہتے ہیں اما الیک فلا, مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اسی فضا میں دوبارہ سے حضرت جبرائیل سمجھ گئے کہ مجھ سے نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اپنے خدا سے ہے نا. فاسأل ربک, اے ابراہیم آپ اپنے رب سے سوال کریں, پھر آپ اپنے رب سے پوچھیں. تو آگے سے حضرت ابراہیم کا جواب سنیے گا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں حسبی من سؤالی علمہ بحالی, میرے سوال کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ میری حالت سے واقف ہے, اس کو پتا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں. حسبی من سؤالی, میرے سوال کے لیے اتنا کافی ہے, علمہ بحالی, کہ وہ جانتا ہے کہ میں کس حالت میں. توکل کی اوج ہے, کس وقت, کس وقت پروردگار نے عطا کیا حضرت ابراہیم کو. میں خداوند عالم پہ بھروسہ نہیں کرتا کسی انسان کے آگے جا کے ہاتھ پھیلا دیتا ہوں. میں پروردگار کے آگے بھروسہ نہیں کرتا, توکل نہیں کرتا کسی اور کے آگے, بلکہ کسی کو جا کر کہتا ہوں کہ میں نے دعا مانگی خدا نے قبول نہیں کی. خداوند عالم پہ بھروسہ نہیں کرتا, حرام کی طرف چلا گیا, محرمات کی طرف چلا گیا, مبتلا کر لیا خود کو. چونکہ مقدمات میرے پاس موجود نہیں ہیں, پروردگار کی سنت تب جاری ہوگی جب تمام علتیں مکمل ہوں گی. جب تمام علتیں مکمل ہوں گی ہاں اب میں توکل کرنا سیکھ جاؤں گا, اب مجھے پتہ چل جائے گا. توکل کا کیا مطلب کہ انسان ایک جگہ پر بیٹھ جائے اور بس, اور خدا بند عالم پہ سب کچھ چھوڑ دے, کوئی حرکت نہ کرے. میں ایک جگہ پر بیٹھ جاؤں اور دعا کرنا شروع کروں کہ خدایا میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں, تو مجھے رزق دے دے. خدا بند عالم میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں, کیا اس کو توکل کہیں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ میں نے توکل کیا پروردگار کے اوپر کہ بس اس کے اوپر سب کچھ چھوڑ دیا؟ ایسا نہیں ہے. قرآن میں پروردگار فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ, قرآن کی آیت ہے فَإِذَا عَزَمْتَ, سورہ آل عمران میں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب تم کسی شے کا ارادہ کرنے کے بعد فیصلے پر پہنچ جاؤ اور اس شے کے کرنے کا عزم کر لو, پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو. ایسا نہیں ہے کہ تم نے کسی شے کا نہ عزم کیا نہ ارادہ کیا, کچھ بھی نہیں کیا اور تم پروردگار کے اوپر بھروسہ کر لو, فتوکل علی اللہ, بس خدا بندے عالم, ایسا نہیں ہے. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ, جب تم کسی شے کا عزم کر لو کہ تم نے یہ کام انجام دینا ہے, تم نے یہ کام کرنا ہے, اس کے بعد پروردگار کے اوپر بھروسہ کرو. میں ان تمام ارادوں کے بعد پروردگار پہ بھروسہ نہیں, پھر بھی کسی انسان کے پاس, پھر بھی کسی انسان پہ بھروسہ. حدیث معراج میں کہ جب رسول خدا معراج پہ گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حدیث کہی جس کو حدیث معراج کہتے ہیں, کہ جب بات ہوئی, مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ اور رسول خدا کا, جب واپس آئے ہیں تو واپس آ کے جو بیان کیا کہ یہ میری بات ہوئی ہے اللہ کے ساتھ, رسول خدا نے کہا یہ میری اللہ کے ساتھ بات ہوئی, وہ جو حدیث ہے اس کو حدیث معراج کہتے ہیں. حدیث معراج میں اللہ کے رسول نے خدا سے پوچھا کہ من افضل المرء عندك, اے خدایا سب سے زیادہ فضیلت والا انسان آپ کے نزدیک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا من یتوکل علیہ ویرضا بقضائی, وہ کہ جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے اور میرے دینے پر راضی ہو جائے, وہ میرے نزدیک افضل ترین انسان ہے. آگے سے رسول خدا نے کہا کہ اچھا جو آپ پر بھروسہ نہ کرے اس کا کیا کریں گے, جو آپ پر توکل نہ کرے کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کس طرح سے میرا بندہ مجھ پہ بھروسہ نہیں کر سکتا, جو مجھ پر بھروسہ نہ کرے, جو مجھ پر توکل نہ کرے, جو ارادہ اور سب کچھ کرنے کے بعد میرے پہ بھروسہ نہ کرے. حدیث معراج کے جملے ہیں, اے رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ نے کہا لَأَكْسُوَنَّهُمْ ثَوْبَ الْمَذَلَّةِ فِي النَّاسِ, میں اس کو لوگوں کے درمیان رسوائی والا لباس پہنا دوں گا. وہ میرے پاس نہیں آیا, وہ میرے پاس آ کر اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا, کسی اور کے پاس چلا گیا, کسی انسان کے پاس چلا گیا, میرے وسیلے کے پاس, میری حجت کے پاس نہیں آیا کہ جس کو میں نے وسیلہ قرار دیا اس کے پاس نہیں آیا. لَأَكْسُوَنَّهُ ثَوْبَ الْمَذَلَّةِ فِي النَّاسِ بَيْنَ النَّاسِ, میں اس کو رسوائی کا لباس لوگوں کے درمیان پہنا دوں گا. وہ کس طرح سے کر سکتا ہے؟ مفاتیح و شدائد میں یدی، ان تمام مشکلوں کی کنجیاں میرے پاس، ان تمام کی کنجیاں میرے پاس ہیں. کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ ان شدتوں کے اندر میرے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرے، میرے علاوہ کسی اور پر توکل کرے؟ ممکن نہیں ہے. ہمیں کربلا میں ایسے ہی افراد نظر آتے ہیں، چونکہ پیچھے مقدمات سب کے طے ہیں، چونکہ مقدمات سب کے دیکھے جا چکے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. پیچھے کے جتنے مقدمات ہیں توکل کے وہاں پر پورے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں وہاں پر بھروسہ بھی ملتا ہے. امام علیہ السلام اگر ان کو کہتے بھی ہیں کہ بھئی ہم آپ کو حلال کرتے ہیں، اپنی بیعت ہٹاتے ہیں، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، اس کے باوجود وہاں سے کوئی نہیں جاتا. ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی اس کے علاوہ دو دن ہیں، اپنی گفتگو کو تیزی کے ساتھ مکمل کریں. آپ تھوڑا تھوڑا اگر میرا ساتھ دیتے جائیں گے تو اس گفتگو کو آگے بڑھا کے انشاءاللہ اس امام حسین علیہ السلام کے توسط سے جو پروردگار نے موقع دیا، وہ کہ جو اساتذہ سے سیکھا آپ لوگوں تک منتقل کرنے کا پروردگار نے جو توفیق عطا کی ہے، اس میں کسی طرح سے سرخرو ہو سکوں. ایک دفعہ پھر بھی اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھے محمد والے محمد پہ. بس کل ضروری. اگر سوال، اگر میں یہ کام نہیں کرتا، اگر میں اس طرح کی سنت پہ پروردگار کے عمل نہیں کرتا، پروردگار کو نہیں سمجھتا، پروردگار کی سنت کو نہیں سمجھتا، اس پر عمل نہیں کرتا، کیا ہے خدا بند عالم پھر بھی یہ کام انجام نہیں دے گا؟ کیا آیا پھر بھی خدا بند عالم ایسے افراد کا چناؤ نہیں کرے گا؟ اسی آیت کے ذیل میں خدا وہ بھی بیان کرتا ہے. خدا بند عالم کہتا ہے سورہ طلاق کی اس تیسری آیت میں، ان اللہ بالغ امرے، پروردگار کا جو امر ہے، جو ارادہ ہے، وہ اس کو ضرور بضرور پورا کرے گا. اگر میں ان تمام سنتوں کو سمجھتے ہوئے وہ جو آخری حد ہے ان تنصر اللہ ولی، وہ کہ جو میں نے حجت خدا کے ساتھ اپنے ہدف کو ملانا ہے اور نزدیک کر کے خداوند عالم کے حضور سرخرو ہونا ہے، اگر میں یہ سب کچھ نہیں کرتا تو خداوند عالم کہتا ہے ان اللہ بالغ امرے، کہ تم کرو نہ کرو یہ خداوند عالم نے کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے یہ کام نہیں کرنا، خداوند عالم نے حجت خدا کا اس کائنات میں ظہور کرنا ہے، پروردگار کی سنت ہے، خداوند عالم کی مشیت ہے، پروردگار نے اس کائنات کے اندر عدل و انصاف کے پیغام کو، عدل و انصاف کا بول بالا کرنا ہے، خداوند عالم نے اس کائنات سے ظلم کا خاتمہ کرنا پروردگار کی مشیت قرار پائی ہے. ان اللہ بالغ امرے، خداوند عالم نے ہر شے کہ جس کا ارادہ کیا ہے اس کو پورا کر کے چھوڑنا، اس کو ایک حد تک پہنچا کے چھوڑنا. جب اس کائنات کو خدا نے خلق کیا تو اس کائنات کو پروردگار نے کمال کے لیے خلق کیا. خداوند عالم نے جب انسان کو خلق کیا تو کہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اس کو تاج کرامت بنایا. کیوں؟ چونکہ تمام مخلوقات میں سے صرف یہ مخلوق ہے کہ جو مقصد حیات کو سمجھتے ہوئے اس کمال کو پہنچ سکتی ہے. اسی لیے خداوند عالم نے صرف اس مخلوق کو اختیار کی طاقت عطا کی. انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا اما کفورا، ہم ان کو اپنے راستے کی طرف ہدایت ضرور کریں گے، ہم ان کو ضرور معصومین کا تعارف کرائیں گے، ہم ان کو ضرور کربلا کا تعارف کرائیں گے، ہم ان کو ضرور رسول خدا کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچائیں گے، ہم ان کو ضرور قرآن کا پیغام پہنچائیں گے. انا ہدیناہ سبیلا، ہم یہ ہدایت ضرور دیں گے، لیکن اما شاکرا اما کفورا، اس کی مرضی کہ وہ شکر کرتا ہے یا کفران کرتا ہے، اس کی مرضی کہ وہ پروردگار کی اس نعمت کے اوپر شکر کرے اس کی مرضی کہ وہ حجت خدا امیر المومنین جیسی نعمت اللہ العلیٰ جیسی نعمت کے اوپر شکر کرے, ان کی حفاظت کر لے, اس کی مرضی کو فرانے نعمت کرے اور چھوڑ دے. امیر المومنین نہج البلاغہ میں کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو دن کے وقت بلاتا ہوں تو کہتے ہو دھوپ ہے, میں تم لوگوں کو کبھی بلاتا ہوں کہتے بارش ہے, آج ٹھنڈ ہے, آج گرمی ہے, آج میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا, آج آپ کی نصرت کے لیے آپ کی مدد کے لیے نہیں جا سکتا. لیکن خدا بند عالم نے تاریخ میں ایسے افراد کو رکھا ہے کہ جن کا نام مقداد ہے, خدا بند عالم نے تاریخ میں ایسے افراد کو رکھا ہے کہ جن کا نام کمبر. خدا بند عالم نے ان اللہ بالغ امر, اس مقام تک انسان کو پہنچانا خدا بند عالم کی مشیت. لیکن اگر پروردگار کی اس مشیت میں میں اپنے اختیار اور ارادے سے علت نہیں بن پا رہا تو نقصان اس مشیت کا نہیں ہے, نقصان میرا کہ میں سب کچھ کرتے ہوئے بھی اجر نہ لے پایا, میں طلب حاجت کی نماز پڑھنے کے بعد بھی توکل نہ کر پایا, میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے پاس جانے کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کر پایا, میں السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہنے کے باوجود معصوم کا سلام نہ سن پایا, میں حضرت ثانیہ زہرا کے حجاب کا ذکر کرنے کے باوجود, اس پہ گریہ کرنے کے باوجود اپنا حجاب درست نہ کر پائی, میں اس معاشرے کے فساد کے ذکر کے باوجود اس معاشرے کے دلدل میں فساد میں خود کو دھساتا چلا گیا. کیوں؟ خدا بند عالم نے یہ کام کرنا ہے, ان اللہ بالغ امر, خدا بند عالم نے ایسا کرنا ہے, مشیت پروردگار ہے, ایسی مشیت پروردگار کی کہ جس نے کامل ہونا, جس نے کام ہونا, خدا بند عالم کا جو وعدہ ہے وہ مکمل ہو کے رہے گا, مفعول ہو کے رہے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے وعدہ کیا اور ممکن ہے کہ خدا بند عالم بعد میں ایسا کام نہ کرے. میں جب تک پروردگار کی سیرت کو نہیں سمجھوں گا کہ کس طرح سے خدا بند عالم مجھے اس قابل بناتا ہے کہ میں توکل کر سکوں, میں جتنا مرضی توکل کرتا رہوں میں توکل والوں میں سے نہیں ہو سکوں گا. خدا کی سنت ہے, ایک طریقہ ہے, ایک سٹیپ ہے, میں کس طرح سے ان سٹیپ سے گزرتا چلا جاؤں گا. جس طرح سے ایک بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو انسان اپنے آفس میں لے کے جاتا ہے, پہلی دفعہ کے اندر اس کو اپنی سیٹ میں نہیں بٹھاتا, ایسے نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ میں جا کر اس کو اپنی سیٹ پہ بٹھا دے اور کہے کہ ابھی یہاں پر جس طرح سے میں اپنے احکامات اور فرامین جاری کرتا ہوں تم بھی اپنے فرامین جاری کرو, ایسا نہیں کرتا پروردگار. بلکہ کیا کرتا ہے وہی انسان, کیا کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو اس قابل بناتا ہے. جب کسی اپنی اولاد کے اوپر اس طرح سے رفتہ رفتہ اور سٹیپ وائز آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں کہ یہ طبیعت کے عین مطابق ہے, تو کس طرح سے ممکن کہ خدا بند عالم خلاف طبیعت کرے, کس طرح سے ممکن ہے کہ پروردگار خلاف طبیعت جائے, تو اس طبیعت کا خالق بھی خدا. مجھے سمجھنا پڑے گا کہ خدا کی سیرت کیا ہے, مجھے سمجھنا پڑے گا کہ خدا بند عالم کی سنت کیا ہے, کب پروردگار کس ذات کو کیا عطا کرتا ہے. مجھے سمجھنا پڑے گا کہ خدا بند عالم کسی 15 سال سے 14 سال سے کم بچے کو مکلف نہیں کرتا, واجب نہیں کرتا اس کے اوپر چیزوں کو. جب خدا بند عالم بھی طبیعت کا لحاظ کر رہا ہے کہ ہاں اب یہ بلوغت کو پہنچ گیا, اب میں اس کو مکلف کر دوں تو یہ سارے کام کر سکتا, تو کس طرح سے ممکن. اسی وجہ سے میں وہ بہت سارے امور کے اندر خوفزدہ رہتا ہوں کہ جس کے بارے میں پروردگار کہتا ہے کہ ابھی تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان اللہ بالغ امر, خدا بند عالم نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ کر کے رہنا, وہ کر کے گزرنا. خدا بند عالم نے ہر شے کے لیے, اس کائنات کی ہر شے کے لیے ایک مقدار رکھ دی ہے. ہم لوگ کوئی معتزلہ, مفوضہ, اہل حدیث, حنابلہ ان کی طرح نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پروردگار نے میرے لیے ایک مقدار کو رکھ دیا. توجہ سے سنیے, ایک دفعہ درود پڑے محمد والے محمد پر. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ان جیسے اور کہیں کہ بس چونکہ پروردگار نے ہمارے لیے ایک خاص مقدار کو معین کر دیا ہے اس لیے بھی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, ہمارے معاشرے میں بھی یہ بہت جملہ بھائی قسمت میں نہیں تھا, قسمت میں نہیں لکھا ہوا تھا, بھائی تقدیر ایسی تھی, خداوند عالم کی قضا ایسی تھی, خداوند عالم ہم سے ایسا چاہتا تھا, ایسا نہیں ہے. یہ ہمارا نظریہ, یہ شیعوں کا نظریہ نہیں ہے, مذہب اہل بیت کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ میں اس سوچ کے ساتھ بیٹھ جاؤں کہ پروردگار نے یہ لکھا تھا, ایسا نہیں ہے. یہ حنابلہ اور اہل حدیث, یہ ان کا نظریہ. اہل حدیث اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار جس امر کے بارے میں کوئی قضا کر دے, قضا سے مراد یعنی حکم جاری کر دے, یعنی ایسا حکم کہ جو محکم ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے, اگر خداوند عالم ایسا کوئی حکم جاری کر دے تو اس کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے اور انسان کو پروردگار سے شکایت کا حق بھی نہیں. بھئی اگر خداوند عالم نے کسی ایک انسان کو صلاحیت ہی نہیں دی ہے کربلا میں داخل ہونے کی تو تقاضا کیسا؟ اگر خداوند عالم نے اس کی تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کر سکتا ہے تو پھر تقاضا کیسا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند عالم نے انسان کو کربلا میں داخل ہونے کی صلاحیت دی, چاہے وہ حبیب ہو چاہے جان, چاہے وہ قرآن کا ایک فقیہ ہو تو چاہے امام حسین کا غلام.